कोई उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी वो असर डाल रहा है यूरोप की इकतसाद पे, और उससे जो भी जो माइग्रेशन इतनी बड़े लेवल पे होती है उसके असरात जो होते हैं। लेकिन आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, आपने जिसने जिक्र किया जो हादसा पेश आया, अब इसमें मुख्तलिफ डायमेंशन डेवलप हुए हैं कि प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से हुआ है। और आपने जिस तरह देखा कि कोई भी हम सोल्यूशन तजवीज़ करने से पहले उसकी वो तशखीस ज़रूरी है, और उस बारे में भी मुख्तलिफ डिस्कशन चल रही है। और यहाँ पे भी बड़ी अमेरिका में रिलक्टेंस थी शुरू में कि इसको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, और अभी भी है। और वो जो सियासी स्पेक्ट्रम है उसमें उसको मुख्तलिफ तरीके से पिक्चर किया जा रहा है, और एक सियासी मसला भी अब बन गया कि क्या ये हेट क्राइम था, क्या ये गन कंट्रोल से रिलेटेड इशू है, क्या ये रेडिकल इस्लाम है, टेररिज्म है, और इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस तरह से आया है जो ये हादसा पेश आया है, और उसके ऊपर डिस्कशन जारी है। लेकिन ये है कि अगर ये लोन वुल्फ वाला जो है रुझान वो तो चल रहा है, और जो लगता है कि शायद उनका उमर मतीन का कोई शायद डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो, शायद किसी ने कुछ डायरेक्ट उसने कॉल करके प्लानिंग ना की हो दाइश के साथ, लेकिन ये कि इंडिविजुअल तौर पे उसको वो असर आया है। अच्छा, इसमें भी दो सवाल पैदा होते हैं कि क्या वो बाज़ लोग अब ये भी कह रहे हैं, तजिया कह रहे हैं कि वो जहनी तौर पर स्टेबल नहीं था, वो तो शायद मरीज था, और इतनी उसकी ना ही वो कोई रिलीजियस तौर पे इतना कोई स्कॉलर था या इतना उसका रुझान था कि वो स्टडी कर रहा था और उसकी वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गया जो उसने ये वाकया कर दिया, तो वो भी अपनी जगह है। बाद लोग कह रहे हैं कि अच्छा, अगर वो इतना स्टेबल नहीं था तो उतनी इसने प्लानिंग कैसे से कर ली। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो वहाँ पे हालात डेवलप हो रहे हैं उसके साथ साथ यहाँ भी लोगों पे असर पहुँच रहा है, वो उन चीज़ों को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और या अपनी ज़ाती ज़िंदगी की जो कन्फ्यूजन है या जो भी मसाइल हैं उनको वो स्केप कोट के तौर पर उसने ये यूज़ करके ये हमला कर दिया हम जिनसों पर, तो ये सारे अवामिल चल रहे हैं। लेकिन अब सियासी तौर पर वो जो उसका हल है, और जो आपने बात की कि इसको ये जो रुझान है लोन वुल्फ वाला, हिलरी क्लिंटन ने अपनी कल तकरीर में कहा कि वो उसको, अगर वो सदर बनती हैं तो वो उसको बड़ी प्रायोरिटी लेवल पे एड्रेस करेंगी। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये तो रेडिकल इस्लाम का मसला है, और उन्होंने अपनी एक लाइन बताई है कि वो इसको किस तरीके से एड्रेस करेंगे। अब उसका हल क्या है वो एक अलग डिस्कशन है कि जो टेररिज्म से रिलेटेड हालात डेवलप हो रहे हैं, मशक बढ़ती हुई एक जो वहाँ ये प्रॉब्लम है, वॉर है, जो भी हम उसे नाम देते हैं, कि वो अमेरिका या यूरोप अगर हम अलग रख दें कि अमेरिका पे उसके क्या असरात हो रहे हैं और हम उसको किस तरीके से एड्रेस करें, तो ये एक बड़ा अहम सवाल अब बन जाता है।
अच्छा, हम बात करते हैं यूरोप की के बारे में शमा जुनेजो से। यूरोप में पेरिस हमलों के बाद, ब्रसल्स हमलों के बाद दहशतगर्दी के वाकयात पर काबू पाने के लिए शमा क्या खसूसी इकदाम किए गए हैं जिनको सामने रखते हुए अमरीका में भी ऐसे ख़तरों की तरफ तवज्जो देने और उनको कम करने की तरफ इकदाम उठाने की ज़रूरत हो सकती है, मतलब उसको देख कर सीखा जा सकता है। किस तरह से आप देखते हैं यूरोप में क्या वाज़ तौर पर तब्दीली आई है जो इस सिलसिले में पता चले कि इंसदाद दहशतगर्दी जो कि घरेलू सतह पर यूरोप के अंदर होती है उसको रोकने के लिए कुछ इकदाम किए गए हैं?
जो वाकयात यूएसए में हुए हैं और जो यूरोप में हुए हैं उनमें सबसे बड़ा जो एक बुनियादी चीज है वो ये कि यूरोप में गन कंट्रोल के बड़े लॉज हैं, और यहाँ पर गन्स आपके एक्सेस में नहीं है, इसलिए ये बॉम्बिंग का आपने देखा है कि जितना है। यूएसए का जो तनाजो है, जितनी भी शूटिंग हुई है वहाँ पर, सबसे बड़ा एज स्ट्रेटेजिस्ट में जो चीज देखती हूँ वो ये है कि एक्सेस टू गन्स है। जब आपके पास वेपन इतना आसानी से आपको मिल जाता है, चाहे उसके वो कोई भी रीजन हो, जिस तरह इस लड़के ने दो हफ्ते पहले गन्स ली, इतना एम्युनिशन दिया, उस पर कोई चेक नहीं हुआ, हालांकि वो जहनी तौर पर मुतवाजन नहीं था, उसका जो जहनी हालत थी उसकी सबका बीवी ने कहा है, उसके जो सिक्योरिटी फर्म ने कहा है, तो वहां पर यह है कि ऐसे इंडिविजुअल को किस तरह से मिल जाता है, ये एक उनका अपना अंदरूनी मामला है जिस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है। जो यूरोप की सूरत हाल है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर रेडिकलाइजेशन यूएसए से बहुत ज्यादा है, और वो आप इसको इस्लामिक रेडिकलाइजेशन कहें तो उसको ज्यादा वो बेहतर होगा। यूएसए में जो है वो साइकोपैथ हैं, जो इंडिविजुअल्स लोन वुल्फ जिनको अभी उन्होंने टर्म दी, वो उनको आप यहाँ पर एक मुनज्जम तरीके से, जिस तरह आप अगर ब्रसल्स को देखें, आप पेरिस को देखें, या यहाँ पर लंदन में दो तीन बार इस तरह के जो उन्होंने पकड़े हैं जो कि क्वीन पर हमला करने का वो कर रहे थे, वो एक पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे थे। अच्छा। यहाँ पर यह है कि जो रेफ्यूजीज के साथ जो दूसरे लोग भी आ गए हैं मिडिल ईस्ट से, وہ بھی زیادہ ایزیلی آ گئے ہیں. یو ایس اے میں یہ ہے کہ ایک تو آپ جیوگرافیکل کنڈیشن کو دیکھیں تو وہاں پر ان کا اتنا ایزی ایکسس نہیں ہے ریڈیکل کا جتنا یورپ میں ہے ڈیو ٹو جیوگرافیکل کنڈیشن. تو یہ بالکل میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں ایک ہی سیناریو میں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. دونوں کے لیے بالکل ڈفرینٹ پالیسیز اور بالکل ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیکٹکس یوز کرنی ہوں گی سیکیورٹی اداروں کو.
اچھا شکریہ شمع, ہمارے ساتھ رہے گا. عارف صاحب, جب بھی اس نوعیت کے واقعے کے بعد واقعہ سامنے آتا ہے کوئی اس طرح کا, تو مسلمان کمیونٹی کے لیے بڑی صورتحال پیچیدہ اور دشوار ہو جاتی ہے. آپ کے خیال میں ایسے حالات سے نبڑنے کے لیے امریکی مسلمان کمیونٹی, اس کو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
بہجت, ہاں, یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ اب یہ تشویش بڑھ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کے بیانات کی وجہ سے, اور بڑی ایک چیلنج بن گئی ہے کہ کس طرح سے رسپانس کریں گے, خاص طور مسلمان یو ایس امریکن جو ہیں وہ اس میں کس طرح سے رسپانس کریں گے, کیونکہ یہ ایک رجحان ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس کا بیک لیش بھی بڑھے گا. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ کمیونٹیز میں, میں نے خود کل ایک شرکت کی ایسے ایک ایونٹ میں کہ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے جو متاثرین تھے ان کی ایسوسیشن بھی ہیں, جیسا گے لیسبین ٹرانسجینڈرز کی بھی ایک ایسوسیشن ہے, انہوں نے ان کے نمائندوں کو بھی بلایا اور کمیونٹی کے ممبرز کو بھی بلایا ہوا تھا, اور جو یہاں کے لوکل افیشلز ہیں لوکل گورنمنٹ کے, ان کو لا انفورسمنٹ اداروں کے, ان کو بھی بلایا اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے کنڈیم کیا اس چیز کو, اظہار افسوس کیا, اور انہوں نے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جو اس طرح کے واقعات پیدا کرتے ہیں کہ وہ کمیونٹی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور شاید پتہ نہیں کہ عمر متین کے ذہن میں یہ باتیں تھی بھی یا نہیں, کہ وہ جو امریکہ کی ڈائیورسٹی ہے اس کو چیلنج کرتی ہے اور اس کو خطرے میں ڈال دیتی ہے اس طرح کی چیزیں. تو آبویسلی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس میں جو اسلامک کمیونٹی اور ریلیجیس لیڈر ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم جنس والا جو بھی معاملہ ہے وہ کنٹروورشیل ہے, اب لا امریکہ کا اس کو بتدریج زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے, لیکن وہ جو ڈلیما ہے وہ کرسچینٹی میں بھی ہے, ان کی طرف سے بھی رکاوٹیں ہیں, بیانات آتے رہتے ہیں, وہ اسلام میں بھی اس چیز کے بارے میں بیانات, ریلیجیس ڈاکٹرن بھی ہیں, وہ جو بھی بیانات ہیں شریعہ میں جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ تو کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے جا کے ریئیکٹ کر دے اس چیز کے بارے میں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرے لیول میں آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ سلوشن کیا ہے, میرا خیال ہے ایک ڈیپر لیول پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکن مسلمز جو ہیں یا جو لیڈرز ہیں کمیونٹی لیڈرز ہیں کہ وہ کرٹیسائز تو کر رہے ہیں, وہ کنڈیم کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہر ایونٹ کے بعد دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے وہ معذرت خواہ ہیں, یا وہ اس طرح یہ جو واقعات ہیں وہ لارجر کمیونٹی مسلمانوں کی امریکہ میں اس کو نہیں ریپرزینٹ کرتے, یہ انڈیویجولز ہیں. لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کمی محسوس ہوتی ہے کہ ایک مسنگ چیز ہے کہ ان کی جو دنیا میں سچویشن ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ, اس کے بارے میں ان کی کیا خیالات ہیں. میرا خیال ہے ان کو وہ آرٹیکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے وہ بھی عام پھیلیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی اس میں لیڈ کر سکیں کہ بھائی اس کے بارے میں کیا خیالات ہے, کس طریقے سے اپنی وہ سیاسی طور پہ اس چیز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے, جو ایکسٹریمزم ہے اور جو کیا آپ کہیں خراب ہوتی ہوئی سچویشن ہے مڈل ایسٹ کی یا جو ساؤتھ ایشیا میں یا افغانستان میں جو ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ ہیں, تو اس میں اس کو اپنے خیالات کو آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا. صرف کنڈیم کر دینا یہ ایک جگہ پہ ہے, لیکن مطلب جو حالات بن رہے ہیں فیوچر میں میرا خیال ہے میں ان کو اب یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو انوالو کرنا پڑے گا. تیسرے لیول پہ میرا خیال یہ کہ ہم, اور یہ باتیں ہم آپ کے پروگراموں میں ماضی میں بھی کرتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے اب یہ پھر دوبارہ اس طرح کا اجاگر رجحان ہے تو پھر امپورٹنس بنتی ہے. تیسرے لیول پہ یہ کہ میرا خیال ہے امریکن پالیسی کے لیول پہ بھی ایسے یو ایس امریکنس کو آگے آنا پڑے گا پلیٹ فارمز یا اسٹیجوں پہ یا آفیشیل لیول پہ کہ جو یہ پالیسی تشکیل دے رہے ہیں کہ صرف ایسا نہ ہو کہ وہ امپلیمنٹیشن لیول پہ نظر آئیں یا کنڈیم کرتے ہوئے نظر آئیں کہ واقعہ ہو جائے اور وہ ریئیکشن کر رہے ہیں, لیکن ایسی جگہوں پہ وہ ہوں کہ جہاں پہ وہ پالیسی کو امپیکٹ کر سکے اور ان چیزوں
مطلب کو انگیجمنٹ کی صورت زیادہ سے زیادہ بنے.
جی
انگیجمنٹ کی صورت زیادہ سے زیادہ بنے
انگیجمنٹ کی, اور وہ نظر آئے کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی پالیسی الگ بن رہی ہے اور وہ صرف معذرت خواہ ہو رہے ہیں عوامل چل رہے ہیں, کیونکہ حادثہ تو ہو جاتا ہے اور ان کو پھر فکر بنتی ہے کہ ہم یہ ہمیں کمیونٹی کے لیول پہ کس طرح سے امپیکٹ کریں گے.
اچھا شما آپ کے ساتھ میرا یہ تھا کہ یورپ میں جب اس نوعیت کے حملے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ نے ابھی بھی کہا کہ امریکہ میں, اور یہ تو ظاہر ہے کہ امریکہ میں کچھ اس کی وجہ اور ہے, یورپ میں اور وجہ ہے جہاں پہ منظم انتہا پسندی کے تحت حملے کیے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھی شدید ہوتا ہے مسلمان کمیونٹی کے اوپر, تو کس طرح سے ایسی جو تلخی پیدا ہوتی ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟
دیکھیں میں اب پھر اس کو یو ایس اے سے پہلے اسٹارٹ کروں گی کہ جو سان برنارڈینو میں میاں بیوی کا واقعہ تھا یا ابھی جو عمر متین نے کیا ہے, آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. انہوں نے جو شوٹ آؤٹ کیا وہ اپنے آفس کے لوگوں پہ کیا جہاں پر ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا یا جو بھی اس کے بیک گراؤنڈ تھے. عمر متین اس گے کلب میں ریگولرلی جاتا تھا, اب چاہے وہ نفرت کرتا ہو یا اس کا کوئی امپیکٹ ہو, اس نے ایک اسپیسیفک چیز کو ہٹ کیا. یہاں پر جو یورپ میں چیز ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی ہے, یہ پراپر ایک آپ اس کو ٹیررزم کہیں وہ ہے کہ وہ اسٹیشنز کو ہٹ کر رہے ہیں, وہ ایئرپورٹ کو ہٹ کر رہے ہیں, وہ ایسی جگہ پر ان لوگوں کو ہٹ کر رہے ہیں جو بالکل معصوم ہیں اور جن کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں. یہ منظم ٹیررزم کو ہیٹ کرائم کے ساتھ جوڑنا ایک میں بیسک اس کو سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم دونوں کو جوڑ رہے ہیں. اب جو امریکہ میں یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے کہا کہ کنڈیم نہیں کر رہے, یہاں پر جو یورپ میں جو مسلم ہیں, میں ایگری کرتی ہوں اس بات سے کہ ان میں سے دو گروپ ہیں, ایک وہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو دہشت گردی سے بچ کر یہاں پر آئے کہ ایک پیس فل زندگی گزاریں گے, وہ پریشان ہیں کہ وہاں سے تو ہم لوگ آ گئے اب یہاں پر بھی یہ چیز شروع ہو گئی ہے تو اب ہم کہاں جائیں. دوسرے وہ ہیں جو دل میں کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ آئے ہیں یہاں پر برٹش بن گئے ہیں, فرینچ بن گئے ہیں, یا ان کے پاس بیلجین سٹیزن شپ ہے, لیکن دل سے یہ ہے کہ وہ ریڈیکلائزڈ ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ بہتر ہے. ان لوگوں کو ٹریک ڈاؤن کرنا وہ سب سے بڑی ایک کامیابی ہوگی ان تمام ایو کی یا یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز, کیونکہ وہ جو ریڈیکلائزڈ مائنڈ ہیں اور جو چھپ کر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں یا یہ ہے کہ کسی حال سے چندے یا اس طرح کی جو چیزوں میں انوالوڈ ہیں, اور جو سیریا بھی چلے جاتے ہیں کہ لڑکیاں یہاں سے چلے گئے, ان لوگوں کو ٹریک ڈاؤن کر کے اگر وہ کنٹین کر دیں تو وہ سب سے بڑی ہوگی. امریکہ میں یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر انڈیویجول جو سائیکوپیتھ ہیں وہ پھر یہ ہے کہ ان کے پاس گنز کا ایکسس ہے. اگر یہ چیز یورپ میں ہوتی تو میرے خیال میں پتہ نہیں کتنا بڑا کیٹاسٹروفک یہاں پر تباہی آ سکتی تھی, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اتنا ان کے پاس ایکسس نہیں ہے تو ایک منظم دہشت گردی ہوتی ہے. لیکن یو ایس اے میں یہ ہے کہ سائیکوپیتھ ہیں, چاہے وہ ان کو آپ کسی طرح بھی کر کے ٹرمپ ایتھکس میں کہتی ہوں کہ ٹرمپ جیسے پالیٹیشین اس کو اسلاموفوبیا لے کر اٹھتے ہیں, یا ان کو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہے, لیکن میں ان کو انڈیویجول سائیکوپیتھ کہتی ہوں. انڈیویجول میں شوٹنگ ہوتی ہے.
آپ کے خیال میں ذہنی امراض کا شکار یہ مختلف لوگ ہیں جو اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں, اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. شمع آپ کا بے حد شکریہ, آپ کے ساتھ میری پھر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عارف انصار صاحب, ہم آپ سے ابھی بات کریں گے کیونکہ امریکی سیاست پر اسی تناظر میں کیا اثرات ہوئے ہیں ہمیں ابھی ہمارا ساتھ دیں گے ریپبلکن پارٹی کے ایم جے خان اور ڈیموکریٹ پارٹی سے ظفر طاہر, جو سن 2000 اور 2004 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے نیشنل ڈیلیگیٹ بھی منتخب ہو چکے ہیں. ابھی ہم ان دونوں حضرات سے بھی بات کریں گے, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نومبر 2016 میں امریکہ اپنے صدر کو منتخب کر رہا ہے. ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدواروں کے درمیان آنے والے چند مہینے خاص طور پر مصروفیت کے ہوں گے, تو ابھی ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اتنی دیر میں ہم عارف صاحب آپ سے ایک سوال پوچھیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ممکنہ صدارتی امیدوار ہیں امریکہ کے ریپبلکن پارٹی کے خاص طور پر, اور ان کے جو بہت سخت بیانات آتے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے, اس سے امریکہ کے جو بڑے اتحادی مسلمان ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
جی بالکل, ٹرمپ کے بارے میں دنیا میں کنسرن ہے, امریکہ میں بھی کنسرن ہے, جو اپنے خیالات کا وہ بیان کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ دوسرا کنسرن یہ بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, ان کو سپورٹ بھی مل رہا ہے, اور اس جگہ جو کہ آلموسٹ ان کی نامینیشن گارنٹیڈ ہے اس پوائنٹ پہ, ان کو اتنے ووٹس حاصل ہو چکے ہوئے ہیں ڈیلیگیٹس کے, تو وہ کنسرن ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنے ویوز پیش کر رہے ہیں کہ ان کو امریکہ کو وقتی طور پہ ایسے ممالک سے مسلمانوں کی امیگریشن کو روک دینا چاہیے کہ جو کہ ایکسٹریمزم سے ملوث ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ اچھا پھر دوسرے لیول پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس تھریٹ کو, ریڈیکل اسلامک تھریٹ کو, اور بھی سیریسلی ہینڈل کریں گے. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ, اور وہی جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں بات, کہ ایکسٹریمزم سے ریلیٹڈ جو معاملات چل رہے ہیں وہ سیریس سے سیریس ہوتے جا رہے ہیں, اور ایسی بات تو نہیں تھی کہ ماضی میں ملٹری فورس اپلائی نہیں کی گئی ان مسئلوں کے خلاف. تو اب وہ ایسی کون سی چیز کریں گے آ کے کہ جس سے وہ ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے؟ پولیٹیکل سولوشنز کا مسئلہ اپنی جگہ چل رہا ہے, اور ہم آپ کے پروگراموں میں بھی ڈبیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ جو دیرینہ مسائل ہیں ان خطوں میں وہ اپنی جگہ اسٹک ہوئے ہیں. تو ایک بڑی تشویشناک سچویشن بن گئی ہے, اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے پاس سولوشن ہے یا میرے پاس سولوشن ہے, لیکن پھر بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ وار آن ایکسٹریمزم کس طرف جا رہی ہے, اس میں اب کیا چیلنج بن گئے ہیں, اور اس کی فیوچر ٹریجیکٹری کیا ہے, اور وہ جس طرح ہم نے بات بھی کی کہ یورپ اور نردن امریکہ اور امریکہ پہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے اب جو واقعات ہو رہے ہیں ہم ان کو اب جس طرح سے بھی آئیڈینٹیفائی کریں کہ لون وولف تھے, وہ تو کنفیوز تھے, انسٹیبل ہیں ذہنی طور پہ. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے ٹرینڈز میں, جس طرح آپ نے سی ایس آئی ایس کا نوٹ کوٹ کیا ٹرینڈز کو, کہ زیادہ تر جو لوگ یہ کر رہے ہیں کم از کم امریکہ میں, تو وہ کوئی بعض کا مذہبی رجحان زیادہ تر کا نہیں تھا, یا وہ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ طور پہ وہ اپنے ذاتی کی نہیں کسی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے اس آڑ میں یہ کام کر دیا.
بہت جی 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 عارف صاحب پلیز.
جی تو بات یہی ہے کہ وہ جو سیاسی طور پہ تو اب آ گیا, اور دونوں کینڈیڈیٹس ہلری کلنٹن اور ٹرمپ صاحب کو اس چیز کو رسپونڈ کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ ایک ایشو بیچ میں بن گیا ہے اس وقت الیکشن سائیکل میں.
بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب, یہاں پولیٹیکس میں سینئر ریسرچر ہیں, ان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. عارف صاحب وقت کا بے حد شکریہ, آپ کام میں سے وقت نکال کر ہمارا ساتھ دیتے ہیں, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اب ہیں ہمارے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے ایم جے خان اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ظفر طاہر صاحب. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 2000 اور 2004 کے نیشنل ڈیلیگیٹ بھی منتخب ہو چکے ہیں. ان سے ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم تو آج کے پروگرام میں نہیں ہوتا, سیگمنٹڈ ہوتا ہے, تو جلدی سے ہم بات کرتے ہیں. تو ایک پہلا سوال ہم کرتے ہیں, ڈیموکریٹ ممکنہ امیدوار ہلری کلنٹن رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق ریپبلکن ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ پوائنٹس کی برتری رکھتی ہیں. آنے والے مہینوں میں اہم مباحثے بھی ہوں گے جو رائے عامہ کو متاثر کر سکتے ہیں. ظفر طاہر صاحب کو ایک مارک کرتے چلی جائیے گا کہ کیا ہلری کلنٹن اپنی اس برتری کو برقرار رکھ سکیں گی, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ ظفر طاہر صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ ایم جے خان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی
ہاں.
تو آپ نے یہ سوال سنا ہوگا, آپ اس بارے میں بتائیں گے کچھ؟
جی یہ تو ابھی الیکشن جو ہے نومبر میں ہے, ابھی تو بہت عرصہ ہے پولیٹکس میں, تو ایک ہفتہ بھی بہت ہوتا ہے, تو یہ تو کئی مہینے ابھی, تو یہ چینج ہوتا رہے گا. اور ابھی تو چینج ہوگا سب سے زیادہ جب ان کے کنونشن ہوں گے دونوں پارٹیز کے.
جی
تو کنونشن کے موقع پہ جس کا کنونشن ہوگا اس کو بوسٹ ملے گا پول کے اندر. اور ویسے بھی یہ مارجن جو ہے اتنا ہے جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ مارجن آف ایرر ہے.
جی
تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون زیادہ اس وقت آگے ہے, مگر یہ کہ جس طرح سے
نہیں, میرا سوال تھا کہ کیا یہ برتری برقرار رکھ سکیں گی ہلری کلنٹن, وہ تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق کچھ میں 3% ہے. کچھ
ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیمپین کس طرح ہوتی ہے. مجھے میرا اندازہ یہ ہے کہ کیمپین بہت نیگیٹو ہوگی, اور بہت زیادہ پرسنل اٹیکس ہوں گے اس کیمپین میں, بہت زیادہ ڈرامیٹک انداز میں کیمپین کے وہ ایڈز چلائے جائیں گے. اور دونوں کینڈیڈیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں ایک چیز مشترکہ ہے, وہ یہ کہ دونوں کی نیگیٹو ریٹنگ بہت زیادہ ہے.
جی
تو بہت سے لوگ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان میں سے بہت سے وجہ ان کی یہ ہے کہ وہ ہلری کلنٹن کو ناپسند کرتے ہیں. اسی طرح ہلری کلنٹن کا جو لوگ بہت سے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ناپسند کرتے ہیں, ان کی اپنی پسند کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسرے کینڈیڈیٹ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک فیکٹر اس وقت رہے گا. اور کیمپین میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز پہ شاید کم ہو, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہسٹری ہے کہ وہ ایشوز پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے, باتوں میں نہیں جاتے, وہ ڈیموگری اور پرسنل اٹیکس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. और हिलरी क्लिंटन जो है उनके पास, क्योंकि वो काफी अरसे से है सियासत में भी और पोजीशन में भी रह चुकी हैं, तो उनका उबूर है इश्यूज के ऊपर बहुत अच्छा, तो वो चुप कोशिश करेंगी कि इश्यूज पे रहें, और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश होगी कि वो ऐसे चीजों पर बात करें जिससे लोगों के जज्बात को वो मुतासर कर सके।
अच्छा जफर ताहिर साहब, आप से मेरा ये सवाल है कि रिपब्लिकन मुमकिना सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से मुसलमान कम्युनिटी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, खास तौर पर ये ऑरलैंडो की शूटिंग के बाद। अमेरिका के मुतनव्वे माशरे में अकलियतों का एक बड़ा रोल है, एक बड़ा हिस्सा भी है, इस तरह अकलियतों के खिलाफ सख्त बयान देते हुए ट्रंप की पोजिशन को किस हद तक नुकसान पहुँच सकता है?
देखिए, ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बखूबी वाकिफ हैं कि मुल्क के क्या हालात हैं, लोगों की क्या सोच है, और सिर्फ अमेरिका ही में नहीं बल्कि अगर आप पूरी मगरबी दुनिया में देखें, और मैं तो कहूँगा कि मुसलमान ममालिक में देखें, तो ये दहशतगर्दी के खिलाफ गम गुस्सा भी है, दहशतगर्दी के खिलाफ एक रिएक्शन भी है, ख़ास तौर पर वो सोसाइटीज़ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में नहीं है, वहाँ पे एक कुदरती सा मेरे ख्याल से अमल है कि लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़ियात हैं ये कौन कर रहा है, किसके नाम पे कर रहा है, और ये हमें और आपको पता है कि गलत है, मगर जो आम पब्लिक है मगरबी दुनिया में उसको तो ये बात पूरी तरह नहीं पता। तो वो लोग जो कि इन मौक़ों की या तो तलाश में थे या उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, या वो जनरली उनका एक उनको एक गम गुस्सा है मगरबी ममालिक में जो जो इतनी बड़ी तादाद में जो महाजरीन आए हैं, जो आ रहे हैं, तो एक इमिग्रेशन के खिलाफ भी एक 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 यहाँ पे फैक्टर है, तो इन सब चीज़ों का असर तो हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं मेरे ख्याल से इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, उठाएंगे, और आगे चल के भी मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इशू होगा कि अमेरिका में और मगरबी ममालिक जो हैं उनकी क्या पॉलिसीज होनी चाहिए उन लोगों के लिए कि जो कि उन ममालिक से यहाँ पर आते हैं जहाँ पे वो ये समझते हैं कि इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। अब इसको काउंटर करने के लिए तो हिलरी क्लिंटन के पास काफ़ी मवाद मौजूद है
जी।
और जैसा कि अभी खान साहब ने कहा कि हिलरी की जो रेज्यूमे है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज़्यादा है, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त एक डर और खौफ की फ़जा में मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ रहे हैं और उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके साथ साथ वो एक ऐसा स्टैंड भी ले रहे हैं जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और वो है कि वो अमेरिका फर्स्ट का जो उनका स्टैंड है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसमें वो यूनियन की तरफ भी हाथ बढ़ा रहे हैं, वो ऐसे लोगों की तरफ भी हाथ बढ़ा रहे हैं जो समझते हैं कि चाइना के साथ और बाकी ममालिक के साथ जो ट्रेड है अमेरिका की वो मुनसिफाना नहीं है, अमेरिका को भी चाहिए कि वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट करे, अमेरिका को भी चाहिए कि वो अपने मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करे, तो काफ़ी अवामिल हैं इस इलेक्शन में जो कि मेरे ख्याल से इस चीज़ से उभरते हैं कि आम लोगों में एक गम गुस्सा है जिस तरीके से इस मुल्क की सियासत को पिछले 20-30 सालों से चलाया जा रहा है, गम गुस्सा है, एक रिएक्शन है दोनों पार्टीज के खिलाफ।
अच्छा जी,
तो इसीलिए आप देखिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी में बर्नी सैंडर्स उभर के सामने आए।
जी, मैं अभी उन्हीं की बात करती हूँ, आखिरी दो सवाल का हमारे पास वक्त है, बिल्कुल 2-2.5 मिनट है इस सेगमेंट के लिए, तो एक क्विक कमेंट मैं चाहूँगी एमजे खान साहब से। एमजे खान साहब, ये फरमाइएगा कि रिपब्लिकन जो मुमकिना उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको रिपब्लिकन पार्टी की सीनियर क्यादत की तरफ से भी अभी काफ़ी चैलेंजों का सामना है, मिट रोमनी का मामला भी काफ़ी शिद्दत से सामने आया पिछले दिनों, उभर के एक दूसरे के खिलाफ तुंदो तेज बयान भी हुए, इस सारे सिलसिले को आप किस तरह से समअप करेंगे, किस तरह से इसकी वजाहत करेंगे?
देखें, डेमोक्रेटिक पार्टी किसी हद तक, मगर रिपब्लिकन पार्टी काफी हद तक डिवाइडेड है इस वक्त
जी।
और मिट रोमनी को तो छोड़ें, जो कि दो पहले हालिया प्रेसिडेंट रह चुके हैं रिपब्लिकन के, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर, दोनों ने इस वक्त इस कैंडिडेसी को सपोर्ट करने का फैसला नहीं किया, बल्कि उन अलग रहने का फैसला किया हुआ। तो रिपब्लिकन पार्टी का जो सो कॉल्ड मॉडरेट विंग कहलाता है, جو کہ پہلے الیکشن جیت چکے ہیں, الیکشن میں رہ چکے ہیں,
جی
وہ کافی حد تک اس الیکشن کی جو ٹون ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹون ہے کینڈیڈیسی کی اور کیمپین کی, اس سے وہ خوش نہیں ہے. اور ان کو یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کو ابھی تک ان کو خود کو یہ اندازہ نہیں ہے ریپبلکن پارٹی کو کہ کس طرح کے فیصلے کریں گے اور کس طرح سے کانگریس سے ڈیل کریں گے, کس طرح سے ریپبلکن پارٹی کے جو سینئر لوگ ہم سے ڈیل کریں گے. تو یہ ایک وجہ ہے, اور ریپبلکن پارٹی اس پر ڈیوائڈیڈ ہے, اور جو سپورٹ کیا بھی ہے انہوں نے بہت ہی محتاط انداز میں رہتے ہوئے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے. ہلری کلنٹن صاحبہ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ کس طرح سے وہ برنی سینڈرز کو اپنے ساتھ ملاتی ہیں اور ان کو ان کے سپورٹرز کو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید نسبتاً آسانی ہوگی, اور اینڈ پہ تو ریپبلکن پارٹی کے لوگ پارٹی بیسس پہ ووٹ دیں گے, ڈیموکریٹ ڈیموکریٹ پارٹی بیسس ووٹ دیں گے. وہ طبقہ جو کہ مڈل کا ہے, جو کبھی ڈیموکریٹ کو کبھی ریپبلکن کو سپورٹ کر دیتا ہے چند اسٹیٹس میں, اس کے اوپر سارا
انحصار ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ ایم جے خان صاحب کا. ظفر طاہر صاحب, آپ سے ایک کوئک کامنٹ کہ ابھی ورمونٹ کے سینیٹرز برنی سینڈرز نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ واشنگٹن میں جب پرائمری ہو جائے گی, جو کہ آخری پرائمری بھی ہے, اس کے بعد وہ ہلری کلنٹن سے ملاقات کر کے اپنے ایجنڈے پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس حد تک ہلری کلنٹن لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ چل سکتی ہیں, تاکہ ان کے جو ووٹروں کا رجحان ہے اس کے مطابق وہ اس کو اس طرف لانے کی کوشش کی جا سکے. اس میں کتنی کامیابی کی امید ہے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ ایم جے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی زیادہ دقت نہیں ہونی چاہیے.
برنی سینڈرز کو بڑے عرصے سے پتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار نہیں ہوں گے. ان کا مقصد کافی عرصے سے یہ ہے کہ ان کا جو ریزولوشن ہے, ان کا جو پلانک ہے, ان کا جو مدعا ہے, اس کو ہلری کلنٹن کے جو پلیٹ فارم ہے اس میں شامل کیا جائے. اس کے لیے وہ بھرپور کوشش کریں گے, اور ہلری کلنٹن کو برنی سینڈرز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, ان کے حامیوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اپنے ایجنڈا میں چینج لانی پڑے گی. برنی سینڈرز انسسٹ کریں گے کہ ہلری کے کیمپین میں ان کا عمل دخل ہو, ان کی ٹیم کے لوگ شامل ہو. ہو سکتا ہے کہ ہلری کی کیبنٹ جو بنے اس میں بھی برنی سینڈرز کے حامی ہوں. اس کا فائدہ بھی ہے ہلری کو, اس طرح ان کو حامی مل جائیں گے. مگر ایک جو نیگیٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہلری کو اپنے پلیٹ فارم کو کافی حد تک لیفٹ پر موو کرنا پڑے گا, کافی لبرل ایجنڈا ان کو اپنانا پڑے گا, جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کنزرویٹو ڈیموکریٹس کے ووٹ لوز کر جائیں.
اچھا, بہت بہت شکریہ ظفر طاہر صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ سے میری پھر بات ہوگی اور ہم تفصیلی بات کریں گے جیسے جیسے انتخاب کا وقت قریب آ رہا ہے. ہمارے ان پروگراموں میں بھی زیادہ سے زیادہ معلومات ہم آپ کو فراہم کرتے رہیں گے. اب ایک ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, کچھ موضوعات ہمارے پاس اور ہیں. پاکستان میں اورلینڈو کی شوٹنگ کے بارے میں, رد عمل کے بارے میں کچھ بات کریں گے, اور اس کے علاوہ کچھ عالمی سطح کی خبریں ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے. تورخم پر افغانستان اور پاکستان کی کشیدگی کے بارے میں بھی بات ہوگی, اور ہمارے ساتھ دیں گے لندن سے میر وائز افغان ہیں, اور پاکستان سے سلطان حالی, اور لندن سے بیرسٹر امجد ملک. تو آئیے ابھی تھوڑی دیر کے بعد پروگرام کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
پاکستان میں دیکھیں, ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلے موضوعات پر. پاکستان میں ممتاز مذہبی علماء اور طالب علموں نے اورلینڈو میں ہونے والی شوٹنگ اور قتل و غارت گری کی مذمت کی ہے. دنیا بھر میں مسلمان تنظیموں اور جماعتوں کی طرف سے اس نوعیت کے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے. تو پہلے ہم اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
اور سلطان حالی صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ دہشت گردی جو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جو مذہب کی انتہا پسندی کے نتیجے میں سامنے آتا ہے, مذہبی علماء اس سلسلے میں کس طرح سے اعانت کر سکتے ہیں کہ ایسی انتہا پسند سوچ کو روکا جا سکے پنپنے سے؟
دیکھیے, جہاں تک مذہبی علماء کا تعلق ہے اور خصوصاً پاکستان میں, تو یہ تو بیک وقت ایک آواز ہو کر اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو ہیں خیالات اس پہ منتشر ہیں کہ آیا اس کے خلاف کوئی مذہبی نوعیت کا فتویٰ دیا جائے یا نہیں دیا جائے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہمارے جو اہل دانش ہیں, اہل علم ہیں, وہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں لا سکے کہ کم از کم مل کر کے وہ ایک دفعہ ایک جامع اور مضبوط قسم کا فتویٰ دے دیں کہ بھائی دہشت گردی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے اور انسانیت کی جو ہے سوزی وہ عالم اسلام کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اور قرآن پاک میں اس کا واضح طور پہ حکم ہے کہ ایک قتل جو ہے کہ انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ہم اس دور میں حاصل کریں گے اس سوچ کے اوپر یہ سلسلہ چلتا رہے گا.
اچھا, اب پاکستان اور افغانستان کی بات کرتے ہیں. سرحدی گزرگاہ تورخم پر افغان فوجوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پاکستانی فوج کے افسر منگل کے روز دم توڑ گئے ہیں. اتوار کی شب سے شروع ہونے والی فائرنگ کے اس تبادلے میں پاکستانی فوج کے میجر کے علاوہ ایک افغان فوجی بھی مارے گئے, جبکہ دونوں جانب سے 17 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہیں. دونوں ملکوں کی سیکورٹی فوجوں کے درمیان اتوار کی شب شروع ہونے والی جھڑپیں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے کے بعد رک گئی تھیں. اور افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیر کو ایک پیغام میں بھی کہا تھا کہ فائر بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے, لیکن پھر پیر کی شام ایک بار پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور تورخم بارڈر پر منگل کو تیسرے روز بھی کشیدگی بدستور موجود رہی اور سرحد کے دونوں جانب سیکیورٹی اہلکار اپنی پوزیشنیں سنبھالے رہے. اس کے ساتھ ساتھ عینی شاہد تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دونوں ہی جانب سیکیورٹی فوجوں کے اضافی دستے سرحدی علاقوں میں پہنچا دیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت افغان تجزیہ کار ہیں امیر واعظ افغان, ان سے ہم پہلے بات کرتے ہیں. افغان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد تورخم پر کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے, رپورٹوں کے مطابق فوجیوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے, ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں پہلے بھی کشیدگی ہے, جبکہ دہشت گردی دونوں ملکوں کا مشترکہ مسئلہ ہے, اب اس نئے تنازع رائے سے آپ حالات کو کس طرف بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں؟
میرے خیال سے حالات بدستور خراب ہوتے جا رہی ہیں اور دونوں ملکوں کو یہ نقصان بھی ہے, اور دونوں ملکوں کی جو عوام ہے ان کی ایک دوسرے سے نفرت بڑھتے جا رہی ہے. آج شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ افغانستان کی کئی صوبوں میں پاکستان کے خلاف مظاہرے ہو چکی ہے اور ان کے لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے افغانستان کے, پاکستان کی جتنے بھی مصنوعات ہیں وہ افغانستان میں لانے پہ بندیز لگایا جائے. اور اسی ناطے اگر ایک طرف پاکستان کی سیاسی نقصان کے ساتھ معاشی نقصان بھی ہوگا, دوسری جانب افغانستان کے لیے بھی یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک قوم آباد ہے اور ایک قوم کی ناطے دونوں اطراف لوگ رہ رہے ہیں. اور دوسری جانب جو پاکستان بارڈر مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ بارڈر مینجمنٹ ہو رہا ہے اور بارڈر مینجمنٹ کے ناطے انہوں نے یہ دروازہ سنبھالنے کی شروعات کی ہے. دوسری جانب پاکستان وہاں پہ افغانستان میں ان کی کیپیسٹی جو ہے ویزا دینے کی بہت ہی کم ہے, اس سے پہلے اسی کو بڑھانا چاہیے. اس سے پہلے افغان لوگوں کو ویزا دینے کی جو سہولتیں اسی زیادہ اور بھی فلیکسیبل ہونا چاہیے تاکہ لوگ پہلے پاسپورٹ کی طرف رجوع کر لے پھر یہاں پہ سختی شروع کر لے. جو لڑائی ہے وہ کل سے نہیں ہے, پرسوں سے نہیں, یہ جب جون شروع ہوا ہے تو وہاں سے ٹینشن جاری ہے دونوں بارڈر پہ, البتہ تورخان پہ زیادہ ہے اور سپین بولدک پہ یہ کم تھا. دوسری جانب جو افغان عوام ہے اور افغان سے جیکار کے وہ یہی کہتے ہیں کہ اب دہشت گرد جو ہے وہ تو کسی چیک پوسٹ کے نیچے سے بھی گزر کر اپنا راستہ نکال سکتے ہیں, اور یہ تو 2800 بارڈر ہے جو بہت ہی لمبا بارڈر ہے, البتہ کلومیٹر 2800 بارڈر ہے. تو اسی ناطے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے وہ تو کھلم کھلے راستے سے نہیں جاتے.
اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں جی. اس وقت ہم یہی جو آپ نے بات کی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ بیرسٹر امجد مالک صاحب ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. بیرسٹر صاحب, دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر مناسب جانچ پڑتال اور قانونی داخلے کے بارے میں کیا کوئی تصفیہ بہتر طور پر طے نہیں ہو سکتا ان دونوں ملکوں کے درمیان؟
جی دیکھیں, ڈیورنڈ لائن کی ہسٹری ہے, اور ہمیشہ جب بھی ہم بارڈر مینجمنٹ کی اس 2500 کلومیٹر کی جو ٹرین ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ معاملات جو ہے کانفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں ٹیررزم میں تیزی آتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ نکل کر یہی آتا ہے کہ اس سرحد کو کیسے مینج کیا جائے, اور دونوں کے مفاد میں ہے اس سرحد کو مینج کرنا. پرابلم یہ ہے کہ آمد و رفت جو ہے اتنی زیادہ ہے وہاں کہ کوئی بھی میجر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پبلک کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. بالکل میں اینالسٹ سے اگری کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایسا انتظام لے کے آئیں جس سے کم از کم ترسیل بہتر ہو سکے. فار ایگزامپل بایو میٹرک سسٹم ایئرپورٹ پہ ہو سکتا ہے جس سے آپ انگوٹھے کے نشان کے ذریعے ویزا کارڈ نکلے اور وہیں پہ آپ کو آنے جانے کی,
چوکی ہیں جیسے چوکی
ذریعے آپ بایو میٹرک کے ذریعے ان لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت دے سکتے ہیں جو جن کے پاس سہولت ہے, جو بایو میٹرک کے اوپر ریڈار پہ آتے ہیں. اس طرح کے اور بھی پاسپورٹ کے اوپر آن اسپاٹ ویزا جیسے یورپین یونین میں ہے کہ آپ گزر جاتے ہیں اگر آپ کی پاس جو بایو میٹرک جو آپ کا ریکارڈ نکلتا ہے کمپیوٹر کے اوپر. تو میرے خیال میں یہ انشنٹ مسئلہ ہے. اس کا حل میرے خیال میں بڑھتا جو ہے وہ ٹیررزم کی انکریز سے بڑھتا ہے. جیسے ہی افغانستان میں کاروائیاں بڑھتی ہیں تو ادھر سے بارڈر مینجمنٹ کے اوپر زور پڑتا ہے. جیسے ہی پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھتی ہیں تو پاکستانی فورسز چاہتی ہیں کہ وہ ان بارڈر ایریا میں ان ٹیرینز کے ذریعے دہشت گرد گرمیوں میں یہاں نہ گھسے اور ایسی کاروائیاں نہ کریں جس سے پاکستان کا نام انٹرنیشنل دنیا میں بدنام ہو. لیکن دونوں ممالک میرے خیال میں پولیٹیکلی اس معاملے کے اوپر اگری ہو جاتے ہیں کہ بارڈر کے اوپر سکرمشز دونوں کے مفاد میں نہیں ہیں. دونوں مسلمان کنٹریز ہیں, اسپیشلی اب رمضان ہے, اس میں شہادتیں جو ہے دونوں طرف قبول نہیں ہیں, اور آپس میں یہ درجہ حرارت بڑھانے کا باعث بڑھے گی, اور اچھا کام جو خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہے وہ رک جائے گا اور یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں امید یہی کرنی چاہیے کہ بارڈر مینجمنٹ کے اوپر ایک کریڈیبل جو کام ہو سکتا ہے وہ نادرا اور الیکٹرانک مینجمنٹ ہے جو جس کے ذریعے ویزے کی ترسیل آن اسپاٹ ہو سکتی ہے, فنگر پرنٹنگ کا استعمال زیادہ ہو سکتا ہے, کیمراز اینڈ ڈرون کا استعمال زیادہ ہو سکتا ہے نگرانی کے لیے تاکہ اس حد سے آر پار لوگ ایسے نہ آئیں جو جن کے پیچھے پھر آنے کے لیے ہاٹ پرسیوٹ ہو اور ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا نقصان ہو.
اچھا,
اور ساتھ ساتھ دہشت گردی میں خاتمے کے لیے بھی ان دونوں کو مل کے ہی کام کرنا پڑے گا
جی.
کیونکہ ایک دوسرے کی سرحد اتنی زیادہ انٹر لنکڈ اور لوگوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ دونوں مل کے کام نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کی زمین پھر استعمال ہوتی ہوگی ہائیڈ آؤٹ,
اور دونوں کے لیے نقصان دہ کا باعث بن سکتی ہے. سلطان علی صاحب, ایک کوئک کامنٹ آپ بھی اس میں کریے گا, پھر آخری کامنٹ اسی میں ہم افغان صاحب سے لیں گے. آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا امریکہ کا دونوں ملکوں کے اوپر اثر و رسوخ ہے؟ گو گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی تعلقات میں کچھ کشیدگی نظر آتی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال سے دونوں ملکوں کو بچانے کے لیے امریکہ کوئی بڑا رول ادا کر سکتا ہے؟
دیکھیں, امریکہ کا جو اثر اور رسوخ ہے وہ افغانستان پہ بھی ہے اور پاکستان پہ بھی ہے, اور آپ نے لطف فرمایا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں گزشتہ دنوں تھوڑی سی کشیدگی آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی سیریس نہیں ہے. جہاں تک یہ افغانستان اور پاکستان کے مابین تعلقات کی خرابی کا معاملہ ہے, اس میں امریکہ اگر کوشش کرے اور دونوں ملکوں کو سمجھانے کی کوشش کرے اور ایک طرح سے ثالثی کا کردار ادا کرے, کیونکہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے اعتماد کا فقدان, اور افغانستان یہ سمجھتا ہے کہ جو تحریک طالبان افغانستان کے رہنما ہیں وہ پاکستان میں پناہ گزین ہیں, اور دوسری طرف پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے رہنما افغانستان میں پناہ گزین, دونوں طرف سے حملے کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ امریکہ دونوں کے لیڈروں کو بیٹھا کر کے بات چیت اور گفت و شنید کے ذریعے یہ دعوی کرانے کی کوشش کرے کہ آپ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کشیدگی برقرار رکھنا دونوں ملکوں کے لیے مناسب نہیں ہے, اور اگر ہم بات چیت کے ذریعے معاملات حل کر لیں اور کوئی دیر پا جو ہے اس کے کیا کہنا چاہیے طریقے تلاش کریں جن کے باعث ہم امن پیدا کریں تو وہ بہتر ہوگا.
اچھا یہ افغان صاحب آپ سے یہ میرا آخری سوال ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ سرحد کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان بھی ساتھ میں تعاون کرے, افغانستان سے اس سلسلے میں اب کس حد تک تعاون کی امید کی جا سکتی ہے, توقع کی جا سکتی ہے جو موجودہ سارے حالات اور صورتحال ہیں اور جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تلخی اور کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے, اور کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کیا امکانات ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے ابھی تو افغانستان اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کو کنٹرول کر سکے, اور وہاں پہ آنے جانے پہ افغانستان خوش نہیں لوگوں کی, لیکن البتہ میں افغانستان گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, لیکن لوگ جو ہے وہ لوگ دونوں اطراف سے رہ رہا ہے اور ان کے لیے کوئی سسٹم جیسا کہ ابھی ہماری یہ بھائی نے بتایا کہ ہے مختلف طریقے, وہ ہو سکتا ہے راستہ نکل سکتا ہے, لیکن دوسری جانب جب افغانستان بات کرتے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ پہ جو دہشت گردی کو رکوانے کی بات ہے تو وہ جو سب سے بڑا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے وہ پاکستان کی شناخت کارڈ جیب میں لے کر وہ پھرتا ہے, وہ پاسپورٹ کے ساتھ پھرتے ہیں, تو لوگ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو بھی ہاتھ انگولی رکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک جو مسٹیک ہو رہا ہے. میرے خیال سے لوگ اور دہشت گرد جو ہے وہ دونوں الگ سی چیز ہے, اب اگر کوئی دہشت گرد لوگوں کے درمیان سے بارڈر پہ گزر جاتا ہے تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح کی سیو کیا ہوا ہے, وہ پاسپورٹ کے ساتھ جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک کا پاسپورٹ ہو یا افغانستان کا ہو یا پاکستان کا ہو, وہاں پہ اس طرح اسٹرکٹ سسٹم نہیں کہ وہ پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کسی دوسرے نام سے نہیں بنا سکے, لیکن اب وہاں پہ جو عوامی جو ڈیلی آتے جاتے والے لوگ ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں میرے خیال سے آسان سی راستے بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو جاتے ہیں وہ بارڈر کے قریب رہتے ہیں تو کارڈ ایشو کر دیں, ایک کارڈ ہو ایک بایو میٹرک سسٹم سے کہ ہم کو فنگر پرنٹس کے ناطے وہ لگا کر کے اس کی سرٹیفکیٹ ان کے سامنے آ جاتے ہیں, تو راستے ہیں. افغان گورنمنٹ بھی راستہ نکلنے پہ میرے خیال سے دیکھنا نہیں چاہتے, اور وہاں پہ یہ ٹینشن بڑھوانے میں دونوں ملکوں کا ہاتھ ہے, دونوں ملکوں کا یوں ہاتھ ہے. اب افغانستان تو ایک جانب یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہماری وہ اتک تک ہماری بارڈر ہے, دوسری جانب اگر یہاں پہ وہ بنتے تو ابھی تک جب بن رہی تھی تو کسی نے کیوں نہیں کہہ رہا تھا, تو یہ میرے خیال سے ٹینشن بڑھوانے کے لیے افغان گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ اس پہ بات کر لے, اور اسی ناطے اسی حالات سے یہ دونوں بارڈر جب بارڈر تو بڑا ہے البتہ جو دونوں بارڈر زیادہ یوز ہو رہے ہیں اسپن بولداک اور جو تورخا میں, ان پہ یہ ٹینشن ختم کر لی جائے تاکہ لوگوں کو آسانی مل جائے سہولت مل جائے. اب وہاں پہ کرفیو کا نظام ہے, اب وہاں پہ دور دراز علاقوں سے لوگ آئی ہوئی ہیں, وہاں پہ وہ رہ رہی ہے, وہاں پہ ٹینشن ہے, افغان فورسز یہاں پہ لڑائی میں بزی ہے یا طالبان کے ساتھ وہ لڑائی کر لے, پاکستان جو ہے ان کی جو اپنی اہداف اور اپنی جو مختلف سلسلے وہاں پہ چلے جائے یا یہاں پہ آ کر اپنے لیے کوئی اور دشمن ملک ڈھونڈ رہا ہے, تو میرے خیال سے یہ پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا کہ وہ اپنا کوئی لمبا سا سرحد والی دوسرا ملک کو اپنے دشمن بنانے کی کوشش کر رہا ہے, تو راستے ہیں
تو دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے,
سب کچھ مل سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ میر باعث افغان ہمارے ساتھ تھے لندن سے, بہت بہت شکریہ افغان صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. تو اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ہمارے تجزیہ کار اور ماہرین سلطان حالی پاکستان سے, اور لندن سے ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر امجد ملک. کچھ اور ہمارے ساتھ موضوعات ہیں ہمارے سامنے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پیور ریسرچ سینٹر کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں افراد عام طور پر داعش کو اپنے ملکوں کے لیے سب سے بڑے خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں. پیرس اور برسلز میں ہونے والے حملوں کے بعد یورپی افراد کی سب سے بڑی تشویش دہشت گردی ہے, اور جائزے کے مطابق یورپی افراد کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ یورپی یونین اس سلسلے میں ایک بڑا کردار ادا کرے. بیرسٹر امجد بالک صاحب, آپ خاص طور پر دہشت گردی کے معاملات پر آپ کی تحقیق بھی ہے, آپ چھان بین بھی کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, آپ کے خیال میں کیا واقعی دہشت گردی اس وقت یورپ کے لیے سب سے بڑا توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور دوسرے مسائل بھی ان کے سامنے آتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں, اور یورپی یونین کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اور کس طرح سے؟
میں سمجھتا ہوں گلف کرائسس جو سیریا ہے اس سے جو امیگرنٹس نکل رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے چیزیں جو ہے پولیٹیسائز ہو رہی ہیں اور وہ مینج نہیں ہو رہا وہ ایشو, اور اس میں سے جو آئسس جو ہے وہ انڈیویجولی لوگوں کو ریڈیکلائز کر رہا ہے, اور اس طرح کے اکا دکا واقعات جو ہم دیکھ رہے ہیں یورپ میں ڈفرنٹ سٹیز میں, فرانس میں جو ہوا ہے بڑا واقعہ جی. تو اس سے وہ آئی کیچنگ پوزیشن میں وہ ابھی تک ہم ان کو ڈیفیوز نہیں کر پا رہے, وہ انڈیویجول انفلٹریشن ان کی ہو رہی ہے, ہم اس کو روک نہیں پا رہے, بالکل پالیسیاں بن رہی ہیں اور وہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم انڈیویجول انٹرسیپشن میں ناکام ہو رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے جس کے اوپر میرے خیال میں جو بڑے بڑے کرٹکس ہیں ان کی بہت زیادہ ان کو انزائٹی ہے کہ وہ انفلٹریٹ کر رہے ہیں, ان کو ہوم گرون لوگ مل رہے ہیں اور وہ ریڈیکلائز کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کریٹ کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس کریٹ کر رہے ہیں اور ٹیررزم کی چھوٹی چھوٹی وارداتیں کر رہے ہیں جس سے, اور بعد میں اس کو وہ مینیپولیٹ کر کے مزید پولرائزیشن کرتے ہیں, مزید ریکروٹمنٹ اور ریڈیکلائزیشن کرتے ہیں. اس کے اوپر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں یورپ میں سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے تو یہی ہے کہ آئسس کی ریچ جو نوجوان نسل ہے اس تک پہنچ رہی ہے. پہلے فائر برینڈ ملک سے باہر سے آتے تھے, وہ آتے تھے انٹیلیجنس چیک میں پکڑے جاتے تھے, ان کی کالنگ ریکارڈ ہو جاتی تھی یا ان کا فزیکل چیک یا وٹنسز یا آپ کے جو انفارمرز ہیں بتا دیتے. اب کام انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے جی. اور اتنا زیادہ ہو رہا ہے جو میرے خیال میں پکڑنے میں آ نہیں رہا, بالکل جی. فلٹر کر رہے ہوں گے, یہاں بھی MI5 اور MI6 لگے ہوں گے اور یورپ میں بھی سختی ہوگی, لیکن کام ابھی تک ہو نہیں رہا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کا درجہ حرارت پھر پولیٹیکل افیکٹس
سیاسی مضمرات اس کے بہت ہیں. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آج ہم نے عالمی دہشت گردی کے بارے میں بھی بات کرنی ہے, اور اس میں ہم اس بات پہ بھی دیکھیں گے کہ داعش نوجوانوں تک جو داعش کی رسائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے, یا آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی زیادہ دقت ہے. سلطان علی صاحب, اس کے بارے میں ایک تو کوئی کامنٹ آپ بھی کرتے چلیے کہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے امریکہ کی قیادت میں عالمی سطح پر ایک اتحاد تشکیل دیا گیا, تو آپ کے خیال میں داعش کے خلاف یہ جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے کیا وہ واقعی کارگر ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ کارگر ہوتی نہیں ثابت ہو رہی. اس کی مین وجہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسے دہشت گردوں سے واسطہ پڑا ہے جو کہ سوشل میڈیا یا دوسرے ہر قسم کے میڈیا سے بہت زیادہ واقف ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں, اور ان کی اپیل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں تک ہے اور ایون جو لوکل نوجوان ہیں ان تک ہے, جس کی وجہ سے ان کے ریکروٹمنٹ میں آسانی ہو رہی ہے اور اپنا پیغام بھی پھیلانے میں آسانی ہو رہی ہے. اس میں جو حکمت عملی ہے اس کو ہمیں روایتی جو ہمارے طور طریقے سے اس سے ہٹ کر کے جو نیا چیلنج ہے اس کے مد نظر ہمیں رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کیا حکمت عملی بنائیں کہ ان کے جو نوجوان نسل کو اپیل ہے اس کو ہم کیسے ختم کریں اور کیسے ان کو گمراہ ہونے سے بچائیں, تبھی کچھ کیا جا سکتا ہے.
اچھا, امریکہ اور دوسرے ملکوں کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو اور وسائل کو بروئے کار لانے کے باوجود آرلینڈو میں جو واقعہ ہوا وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ انفرادی سطح پر ایسے واقعات بدستور موجود ہیں. اس نوعیت کے جو انفرادی خطرات ہیں جس کے لیے پہلے بھی آج کے پروگرام میں بات کی گئی کہ داعش یا جتنے بھی انتہا پسند گروپ ہیں وہ نوجوان نسل تک زیادہ سے زیادہ اپنا اثر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اس طرح سے انتہا پسندی کی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. تو سوال تو پھر وہی ہے, دہرانے کی بات ہے کہ آپ امجد صاحب اسی بارے میں بیرسٹر صاحب بات کر رہے تھے, آپ کے خیال میں یا آپ کی سمجھ میں کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ اس چیز پر قابو پانے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جا سکیں؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں امریکہ کو تھوڑا سا علیحدہ رکھ کے دیکھنا پڑے گا. امریکہ میرے خیال میں ترقی کی ہے, آگے آئے ہیں وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سے اور ایکسس آف ایول سے, ان سے آگے آ گئے ہیں اور وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے اوپر روڈ میپس کی طرف جا رہے ہیں. جب پولیٹیکل کنسیڈریشن پولیٹیکل سیٹلمنٹس کی طرف چیزیں جائیں گی تو معاملات ان ملکوں میں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. افغانستان میں انریسٹ ختم ہوگا تو چیزیں امریکہ میں بھی ان پالیسیوں کی جو ہے فیڈ بیک جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن جو آپ بات کریں ریڈیکلائزیشن اور ٹیررزم, मेरे ख्याल में उसके लिए मजीद कुछ करने की जरूरत है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विद इंडिजिनस कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, दूसरे फेथ मिलके ये काम करना होगा। आपके मस्जिद में कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, आपको पता होना चाहिए। आपके घर में जो बच्चे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई फिल्ट्रेशन मेथड होना चाहिए। वो लोग ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जो पहले ही ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे वेपनाइजेशन इज नॉट एन इशू। 30 पता नहीं कितने मिलियन वेपन जो है, 30 मिलियन शायद से ज्यादा, 300 मिलियन वेपन अमेरिका में मौजूद है, 30,000 से ज्यादा लोग जाने गंवाते हैं हर साल। तो ऐसे मुआशरे में जहां पे इतनी तादाद में वेपन मौजूद है, अगर ऐसे कुछ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रीच किया जाए जो जो के जिनके मजहब के नाम पे, रेस के नाम पे, कलर के नाम पे, या डिसल्यूजनमेंट है ऑन फॉरेन पॉलिसी या अमेरिका के रोल के ऊपर, या वो मुसलमान है या वो क्रिश्चियन है या वो दूसरे फेथ से तल्लक रखते हैं, तो ये आप बिल्कुल एक आप ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं ऐसे आउटलॉड ग्रुप्स को, जो जिनके लिए रिक्रूटमेंट जो है वो एक फॉर्डर है अमेरिका, जिसको वो रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मजीद काम होना बाकी है, और उसके लिए एतमाद बहुत जरूरी है कि आप एतमाद हासिल करें उन कम्युनिटीज का जिनके साथ वो मिलके काम करें, रादर देन के वो अपने आप को विक्टिम समझें और हर वक्त जारहियत के लिए तैयार रहें, हर वक्त स्टॉप एंड सर्च या इंक्रीज लेजिस्लेशन या ऐसी लेजिस्लेशन जो डिस्क्रिमिनेटरी और टारगेटेड हो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के ऊपर, उसको आपको खत्म करना होगा, उनको ऑन बोर्ड लेना होगा, उनके लोगों को साथ में लाना होगा, ताकि आप ऐसी इन्वेजन को जो है उसका मुकाबला कर सकें। मैं समझता हूँ आईएसएस की जो रीच नौजवान नस्ल तक पहुंच रही है, जो बरतानिया यूरोप में पले बड़े नौजवान हैं, जो अमरीका की यूनिवर्सिटियों से तालीम याफ्ता लोग हैं, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा खतरा है। आप उन लोगों के लिए फिल्ट्रेशन मेथड अच्छा बनाना पड़ेगा जो आपके अपने हैं, और वो अगर फॉरेन रीच में आ रहे हैं, लोग बाहर के ममालिक से उनको रीच कर रहे हैं और वो उनके लिए हलफ उठा रहे हैं या उनकी बैत कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक रुझान और मसला है, जिसके ऊपर देरपा पॉलिसीज और ठंडी सोच के साथ पॉलिटिकल मकसद हासिल किए बगैर लंबी सोच की जरूरत है।
अच्छा, अब एक दो आखिरी सवाल है, कोई कमेंट लेते हैं। सुल्तान हाली साहब, पिछले दिनों अलकायदा के सरबरा एमन अल जवाहरी ने अफगान तालिबान के नए सरबरा मुल्ला हैबतुल्ला के साथ वफादारी का ऐलान किया है। इस ऐलान के नतीजे में आप तालिबान और अलकायदा में, अलकायदा को क्या जनूबी एशियाई खित्ते में फिर से हम मजबूत होता हुआ देखेंगे?
लेकिन मेन वजह यह है कि अलकायदा जो है उसने गुज़श्ता चंद सालों में अपनी जो है पोजिशन वो गैर मुस्तहकम होने दी, और उस गैर मुस्तहकम होने की वजह ऑफकोर्स एक जानब तो अमेरिका और दूसरे ममालिक के जो प्रोग्राम थे जो कि रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम थे, लेकिन मेन वजह यह थी कि दाइश या आईएसआईएस जब आगे बढ़े तो उन्होंने अलकायदा से उनकी पोजीशन जो है वो छीन ली। अब अलकायदा जो है उसको अपने कदम जमाने के लिए ये बड़ा जरूरी था कि तालिबान के जो नए रहनुमा हैं इनके साथ कुछ रसम बढ़ाई जाए, और उस सिलसिले में उन्होंने ये किया है। अब ये कहना कबल वक्त होगा कि इसका इनको कोई फायदा होता है या नहीं, लेकिन फिलहाल कम अज कम उनके ताल्लुकात जरा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि इस जमाने में तो अलकायदा और तालिबान के बहुत गहरे रवाबित थे, खासतौर पर जब मुल्ला उमर भी हयात थे और उसामा बिन लादेन भी हयात थे, लेकिन पिछले दिनों में इनके रास्ते कम हो गए थे। अब अहमद अल जवाहरी के इस इकदाम से हो सकता है कि कम अज कम गुफ्तगुशरीफ का रास्ता खुल गया।
अच्छा, आखिरी सवाल है कि फ्रांस में 42 साल पुलिस कमांडर को पेरिस से 55 किलोमीटर मगरब में शहर के बाहर उनके घर के बाहर हलाक कर दिया गया, जबकि हमलावर ने उसके बाद उनके घर में घुसकर पुलिस अफसर की साथी को भी कत्ल कर दिया। तो अमजद साहब, बैर साहब, आप ये फरमाइएगा, क्या ये एक इनफरादी फेल है या दहशतगर्दी के साथ इसे जुड़ा हुआ देखेंगे? बैरिस्टर अमजद मलिक चले गए हैं क्या हमारे साथ से? बैरिस्टर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं?
जी बिल्कुल, आ रही है आवाज आपको? आ रही है आवाज?
जी जी बिल्कुल, अभी ये फ्रांस के बाद। जी
मैं, जी बिल्कुल, मैंने आवाज आपका सवाल सुन लिया है।
जी
मैं समझता हूँ ये इंडिविजुअल वाकया भी है, लेकिन इसको इंडिविजुअल वाकयात को दूसरे वाकयात से अगर मिला के देखें तो ये बिल्कुल वाजे होता है कि लोगों को इंडिविजुअली इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है, और आईएसएस जो है वो इस कार्रवाई में कामयाब हो रही है, लेकिन एज सच मुसलमान कम्युनिटी को अगर आप देखें तो उससे अलहदा ही करके देखना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में वो उनकी रीच उन नौजवान नस्ल उन नौजवान लोगों तक है जो डिसग्रंटल्ड हैं, डिसल्यूजनड हैं और डिसओरिएंटेड हैं, और उनके फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कंसिडरेशन है, जिनको वो टारगेट करके इंडिविजुअली माइल्ड करते हैं, माइल करते हैं कि वो क्राइम करें, और ऐसे क्राइम करने वालों को जिस तरह का वो निशाना बनाया जा रहा है या जिस तरह की अवरत का निशान बनाया जा रहा है, वही एक हल है जो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है कि डिटेरेंट भी हो और आप उसको डिस्ट्रॉय भी करें और साथ साथ माइंड सेट चेंज करने की
मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया,
गवर्नमेंट ग्राउंड खत्म हो।
बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक लंदन से, और पाकिस्तान से सुल्तान हाली, दो मुमताज तज्जियाकार हमारे साथ थे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम जहां रंग का वक्त भी अब खत्म होता है। बहजत आपसे इजाज़त चाहती है, मेरी आपसे मुलाकात फिर होगी इन्हीं प्रोग्रामों में इसी जगह से। आप अब हम मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।